أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا دون البأس إلا قليلا. أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يخشى عليه من الموت. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير. أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. آمنت بالله صدق الله العظيم. اور اس وقت کو یاد کیجئے جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے نہیں وعدہ کیا مگر دھوکے کا. اور جب انہی منافقوں کی ایک جماعت کہنے لگی کہ اے یثرب والو یہاں تمہارے لیے ٹھہرنے کی کوئی صورت نہیں ہے تم رجوع کر لو, اور انہی میں سے کچھ لوگ نبی سے اجازت لینے لگے اور یہ کہنے لگے کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں حالانکہ ان کے گھر کھلے ہوئے نہیں تھے مگر وہ لوگ صرف بھاگنا چاہتے تھے. اور اگر اس مدینے میں چاروں طرف سے فوجیں داخل ہو جائیں اور پھر انہی لوگوں سے فتنے کا یعنی شرک کا سوال کیا جائے تو یہ اس فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے اور بہت تھوڑی ہی دیر انتظار کریں گے. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا کہ وہ پشت نہیں پھیریں گے, اور اللہ کے عہد کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا. آپ کہہ دیجئے کہ یہ بھاگنا تمہیں نفع نہیں دے گا اگر تم موت سے یا قتل سے بھاگو گے, اور اس وقت بھی تمہیں نہیں زندگی ملے گی مگر بہت کم. آپ کہہ دیجئے کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکے اگر اللہ تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کرے, اور کون ہے جو رحمت کو روک سکے اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ رحمت کا ارادہ کرے. اور یہ لوگ اپنے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست پائیں گے نہ کوئی مددگار پائیں گے. اللہ خوب جانتا ہے کہ تم میں سے کون لوگ روڑے اٹکانے والے تھے, اور کون لوگ تھے جو اپنے بھائیوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ تم بھی ہمارے پاس واپس آ جاؤ, اور یہ لوگ جنگ میں نہیں جاتے مگر بہت کم. یہ لوگ تمہارے اوپر بہت بخیل ہیں, اور جب خوف کا وقت آتا ہے تو آپ ان کو دیکھیں گے کہ یہ بار بار آپ کو دیکھ رہے ہوں گے, ان کی آنکھیں گھوم رہی ہوں گی, ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ شخص جس پر موت کی غشی طاری ہو رہی ہے. لیکن جب خوف چلا جاتا ہے تو یہ ایسی زبانوں کے ساتھ تمہارا استقبال کرتے ہیں جو دھار والی ہیں. اور یہ لوگ خیر کے معاملے میں مال کے معاملے میں بہت بخیل ہیں. یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو اللہ نے ان کے اعمال کو بیکار کر دیا, اور یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے. یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہ قبائل ابھی واپس نہیں گئے, اور اگر یہ قبائل دوبارہ آ جائیں تو ان کی خواہش ہوگی کہ یہ دیہات میں چلے جائیں اور وہاں جا کر تمہاری خبروں کے بارے میں لوگوں سے پوچھیں, اور اگر یہ تمہارے اندر رہے تو یہ قتال میں شریک نہیں ہوں گے مگر بہت کم. یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ اور مفہوم جو آج کی مجلس میں ہم نے تلاوت کی ہے, اور یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 20 تک کی آیات ہے. گزشتہ ہفتے کے دن سورۃ الاحزاب کی ان آیتوں کا ذکر شروع ہوا تھا, بیان شروع ہوا تھا, اور ہم نے آیت نمبر 9, 10 اور 11 کی مختصر تفسیر بیان کی تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ غزوہ احزاب اور غزوہ خندق کی تفصیلات بھی کچھ آپ کے سامنے ذکر کی تھی کہ یہودیوں نے قریش مکہ کو آمادہ کیا, پیسہ یہودیوں نے لگایا اور قریش مکہ یہ سارے کے سارے جمع ہو گئے, بلکہ مکہ کے قریب جتنے چھوٹے چھوٹے قبائل تھے ذیلی قبائل وہ بھی قریش کے لوگوں نے جمع کیے, اور تقریباً 3,000 سے زیادہ ان کی تعداد ہو گئی, اور یہ یہودیوں کے ساتھ نکلے. ساتھ ساتھ انہوں نے قبیلہ غطفان کے مختلف شاخوں سے رابطہ کیا, اور قبیلہ غطفان کی جو تعداد تھی وہ بہت زیادہ تھی, اور ان سے معاہدہ کیا گیا کہ ہم اتنے پیسے تمہیں دیں گے اور خیبر کی جو آمدنی ہے اس میں اتنا حصہ تمہیں دیا کریں گے, تم ہمارے ساتھ چل کر مدینے پہ حملہ آور ہو, اگر کامیابی ہو گئی تو خیبر کی پیداوار میں تمہارا مستقل حصہ ہوگا. چنانچہ غطفان کے لوگ جن کی تعداد تقریباً 7,000 کے قریب تھی وہ بھی ساتھ روانہ ہوئے. اس طرح تقریباً 10,000 سے زیادہ کا یہ لشکر تھا جو مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوا, اور مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی تعداد 3,000 کے لگ بھگ تھی. چونکہ 10,000 کا مقابلہ 3,000 سے تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے دفاع کے لیے خندق کھو دی, اس لیے اس کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے, اور چونکہ سارے قبائل مل کر حملہ آور ہوئے تھے اس لیے اس کو غزوہ احزاب کہا جاتا ہے. اور جیسا کہ گزشتہ ہفتے ہم نے آپ سے بیان کیا تھا کہ تقریباً 20 دن یہ محاصرہ جاری رہا. شوال کے شروع میں یہ لوگ آئے تھے, شوال سن 5 ہجری میں, اور پھر شوال کے آخر تک یہ محاصرہ کرتے رہے, محاصرے میں رہے, اور چاروں طرف سے انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح ہم مدینے میں داخل ہو جائیں، حملہ آور ہو، لیکن مسلمان خندق کے پیچھے مورچوں میں تھے اور تیر تھے اور مسلح تھے، تو اس لیے کافروں کی خندق پھاندنے کی جتنی بھی کوششیں تھیں وہ ناکام ہو گئیں۔ یہ اس کی کچھ تفصیل میں گزشتہ ہفتے میں بیان کر چکا ہوں، البتہ دو واقعے اس میں رہ گئے تھے تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کر دوں، اس میں بھی انشاءاللہ تعالی فائدہ ہے۔ جب یہ غزوہ خندق ہوا اور سارے قبائل جمع ہو کر حملہ آور ہوئے اور مسلمانوں کا محاصرہ ہو گیا اور مسلمانوں کو سخت پریشانی تھی، اور اس پریشانی کو قرآن نے بہت صاف لفظوں میں ذکر کیا ہے کہ اس جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، یہ کافر تمہارے اوپر اوپر سے بھی آئے نیچے سے بھی آئے، یعنی اوپر سے قطفان اور قریش کے لوگ تھے اور نیچے سے بنو قریظہ کے لوگوں نے بغاوت کر دی تھی۔ وہ زاغت الابصار، اور جب نگاہیں ٹیڑھی ہونے لگیں، جب خوف ہوتا ہے دہشت ہوتی ہے تو نگاہیں ٹیڑھی ہونے لگتی ہیں، تو نگاہیں ٹیڑھی ہونے لگیں۔ وہ بلغت القلوب الحناجر، اور دل جو ہے وہ گلے تک آنے لگے۔ اردو کا محاورہ ہے کلیجہ منہ کو آنے لگا، لیکن عربوں کا محاورہ ہے کہ دل گلے میں آنے لگا۔ وتظنون باللہ الظنونا، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ ہنالک ابتلی المؤمنون، اس وقت میں مومنین کو بہت آزمایا گیا۔ وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور ان کو ہلا کے رکھ دیا گیا، سخت طریقے سے ہلا کے ان کو رکھ دیا گیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے خود قرآن حکیم کی ان آیات میں جو منظر کھینچا ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان سخت پریشان تھے، چاروں طرف سے محاصرہ تھا اور سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کامیابی کیسے ہوگی۔ اسی میں جو واقعہ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ محاصرہ لمبا ہو رہا ہے اور چاروں طرف سے یہ فوجیں جو ہیں پڑی ہوئی ہیں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی ہیں، تو آپ نے قبیلہ غطفان کا سردار تھا عیینہ ابن حصن ابن حذیفہ ابن بدر، تو اس کو پیغام بھیجا خفیہ طور پر اور یہ کہا کہ بھئی تم تو پیسے کی خاطر یہاں لڑنے آئے ہو، ورنہ تمہاری اور ہماری تو کوئی دشمنی نہیں ہے، اور یہود کے قبائل نے تمہیں لالچ میں آمادہ کیا ہے، تو اگر تم ان کے بجائے ہمارے سے کوئی معاملہ کرنا چاہو تو ہم معاملہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ معاملہ ہوا ہونے لگا اور پیغامات چپکے چپکے آنے جانے لگے، اور یہ معاملہ تقریباً طے پا گیا کہ اہل مدینہ جو ہے وہ اپنی پیداوار کا 1/3 جو ہے وہ قبیلہ غطفان کے لوگوں کو دے دیں گے، اور قبیلہ غطفان جو ہے وہ قریش کے ساتھ چھوڑ کر واپس چلے جائیں، کیونکہ قریش کی تعداد تو 3,000 ہی تھی اور ان کا مسلمانوں سے لڑنا یا مسلمانوں کا ان سے لڑنا اتنا مشکل نہیں تھا، لیکن زیادہ بڑی تعداد قبیلہ غطفان کے لوگوں کی تھی جو 7,000 سے زیادہ تھے۔ تو یہ آپس میں بات چیت شروع ہوئی، اور سیرت کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ بات چیت شروع ہوئی بلکہ کچا مسودہ بھی تیار کر لیا گیا، اور وہ کچا مسودہ جب تیار ہو گیا اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ کے جو دو بڑے سردار تھے حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ اور حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ، ان کو بلایا۔ قبیلہ خزرج کے سردار تھے سعد ابن معاذ، معاف کیجئے، سعد ابن عبادہ، قبیلہ خزرج کے سردار تھے سعد ابن عبادہ، اور قبیلہ اوس کے سردار تھے سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہما، ان دونوں کو آپ نے بلایا اور فرمایا کہ تم دیکھ رہے ہو کہ چاروں طرف سے قبائل ہمارے اوپر حملہ آور ہو گئے ہیں اور مجھے تمہاری فکر ہے، تو میں نے قبیلہ غطفان کے لوگوں سے خفیہ طور پر مذاکرات شروع کیے ہیں اور ان سے یہ صلح ہو رہی ہے، لیکن اب آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ اس صلح کے اوپر راضی ہو یا نہیں ہو۔ تو سعد ابن عبادہ جو قبیلہ خزرج کے سردار تھے اور سعد ابن معاذ جو قبیلہ اوس کے سردار تھے، ان دونوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ جو آپ کام کرنے جا رہے ہیں تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے یا آپ ہماری مصلحت کے لیے یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے، مگر میں آپ لوگوں کی پریشانی دیکھ کر یہ معاملہ کرنا چاہتا تھا اور میں نے ان سے بات کی ہے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تم لوگوں کو میری وجہ سے یہ پریشانی پیش آئی ہے اور سارے قبائل حجاز کے وہ تمہارے خلاف جمع ہو کر حملہ آور ہو گئے ہمارے اوپر، اس لیے میں نے قبیلہ غطفان کے سردار عیینہ ابن حسن ابن حذیفہ ابن بدر سے یہ معاہدہ کیا ہے، ابھی کچا ہے لیکن یہ تحریر لکھی جانی ہے۔ تو حضرت سعد ابن عبادہ اور سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہما نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ اللہ کا حکم تو ہے نہیں، نہ آپ پر اس کی وحی نازل ہوئی، آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ہماری وجہ سے کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں، میں تمہاری وجہ سے کر رہا ہوں تاکہ تمہاری طرح پریشانی دور ہو جائے، کیونکہ وہ لوگ تھے، ان کی بیوی بچے تھے، تو فرمایا تمہاری وجہ سے۔ تو ان دونوں سرداروں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم جب مشرک تھے اور بتوں کے سامنے سر جھکاتے تھے، اس وقت میں بھی ہم نے مدینے کا کوئی پھل اور مدینے کی کوئی پیداوار کبھی کسی کو کھانے نہیں دی۔ ہاں، کھانے کی صرف دو ہی صورتیں تھیں، یا تو وہ ہم سے خرید لیں یا مہمان بن کے آ جائیں، اس کے علاوہ کوئی تیسری صورت نہیں تھی کہ وہ ہماری پیداوار زبردستی ہم سے لے سکے۔ تو یا رسول اللہ، جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کے ساتھ عزت عطا کی ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین ہے اور اطمینان ہے، تو اب ہم یہ کیسے ذلت برداشت کریں کہ ہم اپنی پیداوار کا ایک تہائی حصہ ان کو دے دیا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بالکل آپ کی رائے ٹھیک ہے، مگر میں صرف آپ کی وجہ سے یہ معاہدہ کرنے جا رہا تھا، اگر آپ اس تکلیف پر راضی ہو تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کوئی راستہ نکالیں گے۔ چنانچہ یہ معاہدہ نہیں ہو سکا، عیینہ ابن حسن سے یہ معاہدہ نہیں ہو سکا۔ لیکن اس معاہدے کی جو تفصیلات سیرت کی کتابوں میں آتی ہیں، اس سے آپ اندازہ کر رہے ہوں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ماتحت فوجیوں، اپنے ماتحت جو لوگ تھے، ان کی زندگی، ان کی جان، مال، آبرو کی حفاظت کی کتنی فکر ہوا کرتی تھی۔ اچھا کمانڈر وہ نہیں ہوتا جو اپنے لوگوں کو مروا دے، اچھا کمانڈر وہ نہیں ہوتا جو اپنے لوگوں کو مروا دے، اچھا کمانڈر وہ ہوتا ہے جو اپنے لوگوں کی جان، مال، آبرو کی حفاظت کرے، پھر ان کو فتح دلوائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر پوری زندگی آپ دیکھیں، آپ ہمیشہ اس بات کی کوشش کرتے تھے اور خیال رکھتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کو اور میرے صحابہ کو اور میرے قریب کے لوگوں کو اور میرے ماتحتوں کو کسی قسم کی کوئی ایسی تکلیف پہنچ جائے جو ان کے لیے ناقابل برداشت ہو۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیینہ ابن حسن سے، غطفان کے سردار سے، یہ بات چیت شروع کی، مگر بعد میں یہ منسوخ ہو گئی اور معاہدہ نہیں ہو سکا۔ یہ تو ایک واقعہ تھا جو میں ذکر کرنا چاہتا تھا، اور اس ذکر کرنے کا مقصد یہ بتانا ہے کہ جو بڑا آدمی ہے، جو امیر المومنین ہے یا کسی علاقے کا سردار ہے یا کسی ادارے کا سربراہ ہے یا اس کے ماتحت مرید ہیں، طالب علم ہیں، تو اس کی شرعی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں کی جان، مال، آبرو کی حفاظت کرنے کی پوری کوشش کرے، اور جو بھی جائز طریقہ ممکن ہو ان کی جان، مال، آبرو کی حفاظت کا وہ آدمی اختیار کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ پر جتنا اطمینان اور یقین تھا، اتنا سعد ابن عبادہ اور سعد ابن معاذ کو تو نہیں تھا، لیکن پھر بھی آپ نے ان کو تکلیف سے بچانے کے لیے یہ صورت تجویز کی اور اس کے لیے ابتدائی کوشش بھی آپ نے فرمائی۔ بہرحال یہ تجویز تو ختم ہو گئی اور غطفان کے قبیلے سے یہ معاہدہ نہیں ہو سکا۔ اب معاہدہ جاری تھا اور مسلمان سخت پریشان تھے اور چلنا پھرنا مشکل تھا، کیونکہ کافر چاروں طرف سے وہ بھی تیر لے کر اور تلواریں لے کر گھوم رہے تھے کہ کوئی آدمی نظر آئے اور اس کو زخمی کیا جائے۔ اسی میں حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ زخمی ہو گئے اور ایک کافر نے تیر مارا اور ان کے ہاتھ پہ لگا اور وہ ہاتھ زخمی ہو گیا اور زخم بھی بڑا گہرا ہو گیا، اور اس کے بعد اسی میں ان کا انتقال بھی ہوا۔ جب یہ معاہدہ لمبا ہو رہا تھا، اسی وقت میں ایک عجیب واقعہ یہ پیش آیا کہ قبیلہ غطفان کی ایک شاخ بنو اشجع، اس بنو اشجع کے سردار تھے نعیم ابن مسعود المجاشعی۔ تو نعیم ابن مسعود المجاشعی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اسلام لے آیا ہوں اور میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا ہوں، آپ سچے، آپ کا دین سچا، لیکن ابھی تک میرے اسلام لانے کا کسی کو علم نہیں ہے، صرف میں اور آپ جانتے ہیں، تو اگر میرے لائق کوئی خدمت ہو تو آپ مجھے بتائیے کہ میں وہ خدمت انجام دے دوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو چاروں طرف سے قبائل ہمارے اوپر حملہ آور ہیں، ان کو دور کرنے کی اگر تم کوئی تدبیر اختیار کر سکتے ہو تو وہ اختیار کرو۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہو سکتا ہے کہ مجھے کچھ بات کرنی پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحرب خدعتن یا خدعتن یا خدعتن، کہ جنگ تو نام ہی کس کا ہے، دھوکے کا ہے۔ آپ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ادھر سے حملہ کریں گے لیکن حملہ ادھر سے کر دیتے ہیں، جنگ میں تو یہی ہوتا ہے۔ تو نعیم ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا پھر آپ میرے اسلام کی اطلاع اوروں کو نہ دیجئے اور میں اس کی کوشش کرتا ہوں۔ چنانچہ نعیم ابن مسعود جو ہے وہ بڑے طریقے کے ساتھ قبیلہ بنو قریظہ کے سردار کے پاس پہنچے، کعب ابن اسد اس کا نام تھا، تو کعب ابن اسد کے پاس پہنچے بنو قریظہ کے سردار۔ یہ بنو قریظہ وہ قبیلہ تھا جس نے نیچے سے ومن اسفل منکو نیچے سے بغاوت کر دی تھی۔ تو نعیم ابن مسعود المجاشعی قبیلہ بنو قریظہ کے سردار کعب ابن اسد کے پاس پہنچے اور یہ کہا کہ بھئی مجھے ایک خیال آیا ہے تو میں تمہارے پاس آیا ہوں، اور تم جانتے ہو کہ ہم اور تم تو ہمیشہ ایک طویل زمانے سے ساتھ چلے آ رہے ہیں، ہماری تمہاری دوستی ہے۔ کہا جی بالکل، اس میں کیا شبہ ہے، پینے پلانے میں ہم آپ ساتھ ساتھ رہے ہیں۔ تو نعیم ابن مسعود نے کہا کہ یہ جو چاروں طرف سے قبائل حملہ آور ہو گئے ہیں اور انہوں نے تمہیں بھی بغاوت پر آمادہ کر دیا ہے، تو مجھے ڈر یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سارے قبائل واپس چلے جائیں اور تم اکیلے رہ جاؤ، تو پھر تمہارا کیا بنے گا، کیونکہ تمہاری تعداد تو بہت تھوڑی ہے۔ اگر یہ سارے قبائل محاصرہ ختم کر کے واپس چلے گئے تو تمہارے لیے زندگی گزارنے کی کوئی صورت نہیں ہے، پھر تم ہو گے اور محمد اور ان کے ساتھی ہوں گے، تو تم کیسے زندگی گزارو گے۔ تو کعب ابن اسد نے کہا پھر تمہاری کیا تجویز ہے؟ کہا میری تجویز یہ ہے کہ تم خیبر کے جو یہودی حملہ آور ہوئے ہیں اور غطفان کے لوگ ہیں اور قریش کے لوگ ہیں، ان کے سرداروں کو اپنے ہاں دعوت پر جمع کرو اور ان سے یہ کہو کہ بھئی ہمیں یہ فکر ہے کہ کہیں تم ہمیں چھوڑ کے نہ چلے جاؤ، تو ہم تو مارے جائیں گے، تم تو واپس چلے جاؤ گے مکہ مکرمہ اور خیبر اور اپنے اپنے علاقے میں، ہم تو کہیں نہیں جا سکتے، ہمارے تو گھر یہی ہیں، ہم مارے جائیں گے، اس لیے ایسا ہے کہ تم اپنے سرداروں کو سب کو جمع کر کے ہمارے علاقے میں ہمارے قبیل اس میں قلعے میں بھیج دو، ہم ان کی خاطر مدارات کریں گے، ہمارے پاس رہیں گے، ہم ان کا اکرام کریں گے، کھلائیں گے پلائیں گے، ہمیں بھی اطمینان رہے گا کہ یہ سب لوگ ہمیں مصیبت میں چھوڑ کر واپس نہیں جائیں گے۔ تو کعب ابن اسد نے جو بنو قریظہ کا سردار تھا کہا یہ بات تو تمہاری سمجھ میں آتی ہے، ٹھیک ہے ہم اس پر غور کرتے ہیں۔ چنانچہ اس نے مشورہ شروع کیا، یہاں سے یہ نعیم ابن مسعود المجاشی اٹھے اور سیدھے گئے قریش کے لوگوں کے پاس اور غطفان کے لوگوں کے پاس اور ان سے جا کر کہا کہ بھئی مجھے خبر ملی ہے، چونکہ آپ سے پرانی محبت چلی آ رہی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ وہ خبر آپ کو پہنچا دو۔ کہا کیا خبر ملی ہے؟ کہا مجھے یہ خبر ملی ہے کہ قبیلہ قریظہ کے جو لوگ ہیں انہوں نے محمد کو پیغام بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے محمد کو پیغام بھیجا ہے کہ ہم اپنی بغاوت پر شرمندہ ہیں اور ہم آپ سے دوبارہ صلح کرنے پر اور معاہدہ کرنے پر آمادہ ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ غطفان اور قریش کے جو بڑے بڑے سردار ہیں ان کو گرفتار کر کے آپ کے حوالے کر دیں اور پھر آپ دوبارہ ہم سے صلح کر لیں۔ تو نعیم ابن مسعود نے غطفان اور قریش کے سرداروں سے کہا کہ دیکھو، اگر بنو قریظہ کے سردار تو وہ یہ کہیں کہ تم ہمارے قلعے میں آ جاؤ اور ہمارے قلعے میں آ کر رہو تو یہ ہرگز قبول نہ کرنا، اس لیے کہ اگر وہ تم وہاں چلے گئے اور انہوں نے پکڑ کر تم سب کو محمد کے حوالے کر دیا تو تم سب کی گردن مار دی جائے گی۔ تو قبیلہ غطفان اور قریش کے لوگوں نے کہا بات تو ٹھیک ہے آپ کی، ہم کیوں جائیں ان کے علاقے میں، ہم تو یہاں محاصرہ کر رہے ہیں، ہم تو یہیں رہیں گے۔ اب یہ شوال کا آخر آ گیا تو جمعے کے دن قریش کے لوگوں نے اور غطفان کے لوگوں نے بنو قریظہ کو پیغام بھیجا کہ کل ہفتے کا دن ہے اور ہم حملہ کریں گے باہر سے اوپر سے، تم نیچے سے حملہ کرو، من فوقکم ومن اسفل منکم، اوپر سے ہم حملہ کریں گے نیچے سے تم حملہ کرو اور کل یہ معاملہ سارا ختم کرنا ہے۔ بنو قریظہ کے لوگوں نے کہا کہ کل کیسے ہو سکتا ہے، کل تو یوم السبت ہے، ہفتے کا دن ہے، اور یہودیوں کے یہاں ہفتے کا دن بڑا مبارک ہے اور وہ تو اس روز شکار تک نہیں کرتے، تو قتال نہیں کرتے، تو ہم قتال کی ابتدا کیسے کر سکتے، ہفتے کے دن نہیں ہو سکتا، البتہ اس کے بعد جو اتوار آئے گا اگلے دن تو اس میں یہ کام ہو سکتا ہے، لیکن آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جتنے آپ بڑے بڑے حضرات ہیں وہ ہمارے قلعے میں آ جائیں اور آ کر ہمارے پاس رہیں۔ جب بنو قریظہ کا یہ پیغام غطفان اور قریش کے سرداروں کو ملا، کہا اچھا یہ وہ خبر ہے جو نعیم ابن مسعود المجاشعی نے ہمیں دی تھی، اس کا مطلب یہ کہ قریظہ کے لوگ ہم سرداروں کو پکڑ کر محمد کے حوالے کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں تو ہماری مصیبت ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے سرداروں کو وہاں بھی نہیں جانے دیا، سردار نہیں گئے، اور وہ ہفتے کا دن پھر اتوار کا دن اسی طرح ٹل گیا اور حملہ نہیں ہو سکا۔ اسی میں پھر وہ سخت آندھی چلی جس کا قرآن مجید نے ذکر کیا، جو کل پچھلے ہفتے میں ہم نے آپ کو آیت سنائی تھی، ارسلنا علیہم ریحاً وجنودا لم ترہوها، ہم نے ان پر ہوا بھیجی اور ایسے لشکر بھیجے کہ جو انہوں نے نہیں دیکھے تھے، اور اتنی زبردست ٹھنڈی ہوا تھی، ہوا بھی نہیں تھی، آندھی تھی۔ عام طور سے جو آندھی ہوتی ہے ٹھنڈی نہیں ہوتی، آندھی جب آتی ہے عام طور سے سرد ہوا کی نہیں آتی، گرم ہوا کی، عام ہوا کی ہوتی ہے، لیکن وہ عجیب ہوا تھی کہ سخت سردی والی ہوا تھی، شام کی طرف سے آ رہی تھی ٹھنڈے علاقے سے، اور سخت سرد ہوا تھی اور اتنی تیز تھی کہ لا تقر لہم نارون، کہ کوئی آگ جلی نہیں رہتی تھی، بجھ جاتی تھی، ہنڈیا رکھتے تھے چولہے کے اوپر وہ الٹ جاتی تھی، یہاں تک کہ خیمے کی جو تنابے ہیں وہ اکھڑ رہی تھی اور خیمے اکھڑ رہے تھے۔ پھر اسی میں وہ واقعہ پیش آیا جو پچھلے ہفتے ہم نے عرض کیا کہ آپ نے حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ تم اندر جا کے دیکھو کہ کیا صورت حال ہے، چنانچہ حذیفہ ابن الیمان تشریف لے گئے اور جا کر پھر وہ سارا واقعہ ہوا جو گزشتہ ہفتے میں ہم بیان کر چکے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے غزوہ احزاب اور غزوہ خندق کی اس تفصیل کو ان آیات میں ذکر کیا ہے، اب ہم آیات پڑھتے ہیں اور اس کا ترجمہ بھی نقل کرتے ہیں، اور اس سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں، ایک یہ کہ پریشانی کا وقت مسلمانوں پر بھی آتا ہے، نیک آدمی پر بھی آتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نے نماز پڑھنی شروع کر دی آپ نیک ہو گئے تو اب نزلہ زکام بھی نہیں ہوگا اور بخار بھی نہیں ہوگا اور جناب کوئی گھوڑے سے بھی نہیں گریں گے، یہ خیالی دنیا ہے، اس کا حقائق کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں، دنیا دنیا ہے، یہاں سردی بھی ہوتی ہے، گرمی بھی ہوتی ہے، رات بھی ہوتی ہے، دن بھی ہوتا ہے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ کافروں پر تو جناب رات ہی آتی رہے آپ کے اوپر دن ہی آتا رہے، تو یہ تو دنیا ہے، یہ دنیا میں اسی طرح تلک الایام نداولها بین الناس، تو مصیبتیں بھی پیش آتی ہیں. بڑے بڑے لوگوں کو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کو ایسے حالات پیش آئے جو کہ اس صورت میں اور آیت میں آ رہے ہیں کہ نگاہیں ٹیڑی ہونے لگیں, کلیجہ منہ کو آنے لگا, طرح طرح کے وہم اور وسوسے آنے لگے. تو ان پریشانیوں سے گھبرانا نہیں چاہیے, بلکہ ایسی پریشانی کے وقت میں پرسکون رہنا چاہیے, اپنی طرف سے ذکر اللہ کا اہتمام کرنا چاہیے اور سر جھکانے کا اہتمام کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید رکھنی چاہیے, اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ یہ مصیبت ضرور دور ہوگی, ضرور دور ہوگی, ضرور دور ہوگی. انما العسر یسرا, انما العسر یسرا. اور جب اللہ تعالیٰ پر یہ اطمینان ہوتا ہے تو آپ یقین کیجئے کہ مصیبت ضرور دور ہوتی ہے. قرآن مجید نے سورۃ البقرہ میں فرمایا کہ ایسا وقت بھی آتا ہے کہ حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ, کہ رسول اور رسول کے ساتھ جو صحابہ ہوتے ہیں ہر دور میں وہ کہنے لگتے ہیں کہ اللہ کی مدد کب آئے گی, یعنی ان کو پریشانی شروع ہو جاتی ہے. آگے قرآن نے کہا الا ان نصر اللہ قریب, خبردار اللہ کی مدد قریب ہے. تو ہر آدمی پر چاہے کتنے ہی بڑے مقام کا ہو, آپ کتنے بڑے بزرگ ہو جائیں, کتنے بڑے اولیاء اللہ بن جائیں, ظاہر صحابہ سے تو نہیں بڑھ سکتے, انبیاء سے تو نہیں بڑھ سکتے, انبیاء کرام علیہ السلام اور صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کو بھی اس طرح کے حالات پیش آتے ہیں. ان حالات میں ہی دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے, کون اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والا ہے اور کون اس پریشانی کے وقت میں ساتھ چھوڑ دیتا ہے. مسلمان اس پریشانی میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے, اور منافقوں کی زبانیں کھل گئی, کوئی کچھ کہتا تھا, کوئی کچھ کہتا تھا, کوئی مذاق اڑاتا تھا کہ جی تم تو یہ کہتے تھے اب کیا ہوگا, اللہ کی مدد کہاں گئی, وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے. تو یہ جو آیات اب آگے آ رہی ہیں جس کا ہم ترجمہ کرنے جا رہے ہیں, تو اس میں مومنین صادقین مخلصین کی حالت ذکر کی گئی ہے کہ ان کو کیسی پریشانیاں پیش آئیں, اور اسی میں پھر منافقوں کی حالت بیان کی گئی ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے مذاق اڑایا اور کس طریقے سے میدان جنگ سے چھوڑ کر جانے کی کوشش کرتے رہے اور کس طریقے سے مصیبت میں مسلمانوں کا ساتھ چھوڑنے کی انہوں نے کوشش کی. اب ترجمہ سن لیجئے, بلکہ میں شروع سے ہی ترجمہ کر دیتا ہوں کل گزشتہ ہفتے کی آیات کا بھی, کہ اے ایمان والو ذکر کرو, یاد کرو اللہ کی نعمت جو تمہارے اوپر تھی جب تمہارے پاس کچھ تمہارے اوپر کوئی لشکر چڑھ آئے تو ہم نے ان پر ہوا بھیجی اور ایسے لشکر بھیجے جن کو تم نے دیکھا نہیں, اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اس کو خوب دیکھ رہا تھا. جب وہ کافر اوپر سے بھی آئے نیچے سے بھی آئے, اور جب نگاہیں ٹیڑی ہونے لگیں اور دل گلوں تک آنے لگے اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے, یا گمان سے مراد ہے وسوسہ, کہ طرح طرح کے وسوسے مسلمانوں کو آنے لگے. آگے قرآن کہتا ہے ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا, اس وقت میں مومنین کو آزمایا گیا اور انہیں سخت طریقے سے ہلا کر رکھ دیا گیا. آگے آیت نمبر 12 میں ہے وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ, اس وقت کو یاد کرو جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا, کہ اللہ رسول نے ہم سے نہیں وعدہ کیا مگر دھوکے کا. نعوذ باللہ, منافقوں کی زبانیں کھل گئیں اور وہ کہنے لگے کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ قیصر کے خزانے فتح ہوں گے, کسرا کے خزانے فتح ہوں گے, سب دھوکہ تھا. اب تو حالت یہ ہے کہ ہم تو بیت الخلا بھی نہیں جا سکتے, باہر نکلنا ہی ہمارے لیے مشکل ہے. اس کو منافقوں نے کہا کہ اس وقت کو یاد کرو جب منافق کہتے تھے اور جن لوگوں کے دلوں میں مرض تھا وہ کہتے تھے ما وعد اللہ ورسولہ الا غرورا, کہ اللہ رسول نے ہم سے نہیں وعدہ کیا تھا مگر صرف دھوکے کا. آگے آیت نمبر 13 میں ان منافقوں کے ایک کچھ لوگوں کی بات نقل کی گئی. یہ جو منافق تھے یہ کھسکنا چاہتے تھے. کوئی آ کے کہتا تھا کہ جی گھر میں ہمارے فلاں پریشانی ہے, آپ اجازت دے دیجئے ہم یہاں سے اپنے گھر چلے جائیں. کوئی آ کے کچھ اور کہتا تھا کہ جی ہمارا گھر خالی ہے, چوری کا ڈر ہے, ہم تو اپنے گھر جا رہے ہیں. آہستہ آہستہ یہ جتنے منافق تھے یہ کھسکتے چلے گئے. قرآن کہتا ہے کہ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ, اور اس وقت کو یاد کرو جب انہی منافقوں کی ایک جماعت کہنے لگی, یا اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا, اے یثرب والو تمہارے لیے یہاں ٹھہرنے کی کوئی صورت نہیں ہے تو تم رجوع کر لو. یثرب یہ مدینہ منورہ کا پرانا نام ہے, اب تو ہم اس کو مدینہ منورہ کہتے ہیں, مدینہ طیبہ کہتے ہیں, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے اس جگہ کا نام تھا یثرب. آپ نے یثرب نام بدل دیا کیونکہ یثرب کے اندر بیماری اور سختی ہوتی ہے. آپ نے فرمایا نہیں یہ مدینہ ہے, طابہ ہے, یہ مدینہ طابہ ہے, مدینہ طیبہ ہے. چنانچہ اب اس کا نام مدینہ پڑ گیا, مدینہ طیبہ. تو یہ جو منافق تھے وہ پرانے نام کے ساتھ یاد کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اے یثرب کے لوگوں, لا مقام لکم, تمہارے لیے ٹھہرنے کی کوئی صورت نہیں ہے. علماء نے لکھا ایک ہوتا ہے مقام, ایک ہوتا ہے مقام. تو اگر مقام ہو تو وہ تو ظرف ہے, لیکن مقام جو ہے یہ مصدر میمی ہے, تو یہاں معنی میں ہے اقامت کے, کہ لا مقام لکم فرجعو, کہ یہاں ٹھہرنے کی کوئی صورت نہیں ہے, کھلا میدان ہے, سردی ہے, سامنے فوجیں پڑی ہوئی ہیں, فرجعو تو واپس چلو. اور فرجعو کے اندر بھی دو احتمال ہیں, ایک احتمال تو یہ کہ واپس چلو یعنی اپنے گھر چلے جاؤ, میدان چھوڑ کے اپنے گھر چلے جاؤ, اور فرجعو کا ایک مطلب بعض مفسرین نے ذکر کیا کہ فرجعو کا مطلب ہے رجوع کر لو یعنی ایمان چھوڑ دو. تو منافقوں کی ایک جماعت کہنے لگی یا اہل یثرب ولا مقام لکم فرجعو, اے یثرب کے لوگوں یہاں ٹھہرنا ممکن نہیں ہے, فرجعو تو رجوع کر لو یعنی ایمان ہی چھوڑ بیٹھو, ایمان سے رجوع کر لو. ویستأذن فریق منہم النبی, اور انہی منافقوں کی ایک جماعت نبی سے اجازت طلب کرتی تھی. یقولون ان بیوتنا عورہ, اور وہ کہتے تھے کہ ہمارے گھر عورہ ہیں, عورہ کہتے ہیں خالی کو, تو ہمارے گھر بالکل خالی کھلے پڑے ہوئے ہیں. قرآن آگے کہتا ہے وما ہی ابی عورہ, ان کے گھر خالی نہیں پڑے ہوئے, جھوٹ بولتے. ان یریدون الا فرارا, یہ صرف بھاگنا چاہتے ہیں, یہ نہیں ارادہ کر رہے ہیں مگر بھاگنے کا. تو قرآن کہتا ہے بما ہی اب آورا, ان کے گھر کھلے ہوئے نہیں ہیں, بیوی ہیں, بچے ہیں, پھر چاروں طرف محلہ ہے. اور پرانے زمانے کے محلے ایسے نہیں ہوتے تھے جیسے آج کل کے ہوتے, تنگلیاں ہوتی تھیں, حفاظت کرنا اس کی آسان ہوتا تھا, سب گھر ساتھ ساتھ ہوتے تھے, سب مل کر حفاظت کرتے تھے, جیسا کہ پرانے علاقوں میں آپ نے دیکھا ہوگا. تو قرآن کہتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہوئے ہیں اس لیے ہم گھر جانا چاہتے ہیں. وما ہی ابی عورہ, ان کے گھر کھلے نہیں پڑے. ان یریدون الا فرارا, یہ صرف بھاگنا چاہتے ہیں. آگے قرآن کہتا ہے کہ یہ کافروں کے مقابلے میں تو بھاگنا چاہتے ہیں, لیکن منافقوں کا حال یہ ہے کہ اگر مدینے میں کافر گھس آئے اور ان سے یہ کہیں کہ تم ہمارا ساتھ دو اور کافروں کا ساتھ دے کر مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کر دو, تو یہ بہت ہی تھوڑی دیر لگائیں گے اور ان کے ساتھ جا ملیں گے. قرآن کہتا ہے وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ اَقْطَارِهَا, اور اگر مدینے میں داخلہ ہو جائے اس کے سارے کناروں سے, یعنی لشکر اندر گھس آئے اور کناروں سے مدینے کے اندر داخلہ ہو جائے, ثم سئلوا الفتنہ, اور پھر ان منافقوں سے فتنے کی درخواست کی جائے, فتنے سے مراد ہے شرک, کہ شرک اور کفر کا ساتھ دینے کی ان سے درخواست کی جائے, لاتوہا, تو یہ اس فتنے میں پہنچ جائیں گے, فتنے میں پہنچ جائیں گے یعنی کفر کا اور شرک کا ساتھ دینے کے لیے راضی ہو جائیں گے. وما تلبسوا بها الا یسیرا, اور نہیں انتظار کریں گے ان کے ساتھ جانے میں مگر بہت کم, ذرا سا انتظار کریں گے، دیکھیں گے کوئی نقصان تو نہیں ہوگا، پھر اس کے بعد کفر اور شرک کا ساتھ دینے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ تو یہ منافقوں کا حال ہے کہ کفر اور شرک کا ساتھ دینے کے لیے تو بالکل تیار رہتے ہیں، اور تھوڑا سا انتظار کر کے کافروں کو اور مشرکوں کا ساتھ دینے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، لیکن جب مسلمانوں کا ساتھ دینے کا وقت آتا ہے تو جناب طرح طرح کے بہانے کہ ہمارے گھر کھلے ہوئے ہیں، ہم اجازت دے دیجئے، ہم گھر چلے جائیں۔ آگے قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ كَانُوا عَهَدُ اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، کہ ان لوگوں نے اس سے پہلے اللہ سے معاہدہ کیا تھا کہ آئندہ یہ پشت نہیں پھیریں گے، اور اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کا سوال کیا جائے گا۔ یہ اشارہ ہے غزوہ احد کی طرف۔ غزوہ احد میں جب کافر حملہ آور ہوئے تو مسلمانوں کی تعداد ان منافقوں کے ساتھ 1000 تھی، اور مسلمان نکلے کافروں سے مقابلہ کرنے کے لیے تو 1/3 تعداد جو عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین اور ان کے ساتھیوں کی تھی وہ واپس آ گئی، یعنی وہ جہاد میں شریک نہیں ہوئے، انہوں نے مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا، بعد میں آ کے معذرتیں کرنے لگے اور قسمیں کھانے لگے کہ جی بس ہم سے غلطی ہو گئی، آئندہ ہمارا پکا وعدہ ہے اور ہم اللہ سے عہد کرتے ہیں کہ ہم ہر جنگ میں آپ کا ساتھ دیں گے، ہم پشت نہیں پھیریں گے۔ تو غزوہ احد کے بعد انہی منافقوں نے عہد کیا تھا کہ ہم آئندہ پشت نہیں پھیریں گے اور مسلمانوں کا ساتھ دیں گے، لیکن جب غزوہ احزاب ہوا اب پھر چھوٹ جناب بھاگنا چاہتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ كَانُوا عَهَدُ اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، ان لوگوں نے اللہ سے معاہدہ کیا تھا اس سے پہلے یعنی غزوہ احد میں کہ لا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، کہ ہم پشت نہیں پھیریں گے، وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور اللہ کا جو وعدہ ہے، اللہ سے کیا ہوا جو عہد ہے، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا قبر میں اور آخرت میں۔ آگے قرآن کہتا ہے بھاگ کے جاؤ گے کہاں؟ بھاگ کے جب موت کا وقت آئے گا تو گھر میں بھی جب وقت آئے گا وہیں مر جاؤ گے۔ قرآن کہتا ہے قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ، آپ کہہ دیجئے کہ یہ بھاگنا تمہیں ہرگز نفع نہیں دے گا اگر تم موت سے یا قتل سے بھاگنا چاہتے ہو۔ وَإِذَا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اس وقت میں تمہیں نہیں مہلت دی جائے گی مگر بہت کم، یعنی تمہاری زندگی تھوڑی ہے، اگر تمہیں مہلت ملے گی تو بھی بہت تھوڑی ملے گی، تو نہ دنیا ملے گی نہ آخرت ملے گی، دنیا بھی خراب آخرت بھی خراب۔ یہ جو تم جہاد چھوڑ کر، مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کر اپنے گھر جانا چاہتے ہو تو تم اپنی دنیا بھی خراب کر رہے ہو، آخرت بھی خراب کر رہے ہو۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم موت سے یا قتل سے بھاگو گے تو یہ بھاگنا تمہیں ہرگز نفع نہیں دے گا۔ وَإِذَا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں نہیں نفع دیا جائے گا مگر بہت کم، تمہیں نہیں مہلت دی جائے گی مگر بہت بہت کم۔ آگے اگلی آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، کون اللہ کو روک سکتا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحمت برسانا چاہے تو اللہ کو روکنے والا کون ہے؟ تو تم جو مشرکوں اور کافروں کا ساتھ دیتے ہو، تمہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا ساتھ دو اور اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور 10,000 کا لشکر ناکام ہو کے واپس چلا گیا، کچھ بھی نہیں کر سکا۔ پریشانی تو ہوئی، لیکن پریشانی کے بعد مسلمانوں کو اور مزید کوئی نقصان نہیں ہوا۔ قرآن کہتا ہے قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ، آپ کہہ دیجئے کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچائے گا، ان اراد بکم سوءًا، اگر اللہ تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کر لے، اگر اللہ تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کر لے تمہیں کون بچائے گا، او اراد بکم رحمہ، یا اگر اللہ تمہارے ساتھ رحمت کا ارادہ کر لے تو کون اللہ کی رحمت تم سے روک سکتا ہے۔ یہاں ایک لفظ شرط چھپی ہوئی ہے کہ کون ہے جو اللہ کی رحمت کو روک سکے اگر اللہ تمہارے ساتھ رحمت کا ارادہ کرے۔ ولا یجدون لهم من دون اللہ ولی ولا نصیرا، اور یہ لوگ اللہ کے سوا کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہیں پائیں گے۔ آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قد یعلم اللہ المعوقین منکم والقائلین لاخوانہم ہلم الینا ولا یاتون البأس الا قلیلا، کہ اللہ جانتا ہے کہ تم میں سے کون جہاد سے منہ موڑنے والے ہیں اور کون لوگ ہیں جو اپنے بھائیوں کو یہ کہتے ہیں کہ تم واپس آ جاؤ۔ اندر بھی کچھ منافق بیٹھے ہوئے تھے جو گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، اپنے گھر میں مزے کر رہے تھے، تو وہ منافقوں کو پیغام بھیجتے تھے ہلم الینا کہ تم واپس آ جاؤ، ہم آرام سے گھر میں بیٹھے ہیں، کھانے وانے کھا رہے ہیں، تم کہاں خندق کے پاس مورچوں پہ بیٹھے ہو، واپس آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں سب معلوم ہے کہ کون کیا کہہ رہا ہے۔ قد یعلم اللہ المعوقین منکم، یقیناً اللہ خوب جانتا ہے تم میں سے جو جہاد کو روکنے والے ہیں، اور والقائلین لاخوانہم، اور جو اپنے بھائیوں کو کہتے ہیں ہلم الینا کہ ہماری طرف واپس آ جاؤ، ولا یاتون البأس الا قلیلا، اور یہ لوگ جہاد میں نہیں آتے مگر بہت کم، یعنی ان کا مقصد صرف پیسہ کمانا ہے۔ جہاد میں بھی یہ صرف اس وقت شریک ہوتے ہیں جب ان کو یہ خیال ہو کہ مال غنیمت ملے گا، لیکن جب جان دینے کا وقت آئے یا جناب قربانی کا دینے کا وقت آئے، قربانی دینے کا وقت آئے، پھر یہ فوراً بھاگ جاتے ہیں۔ اس کو قرآن کہتا ہے وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا، اور یہ جنگ میں نہیں آتے مگر بہت کم۔ آگے قرآن کہتا ہے أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ، یہ تمہارے اوپر بہت بخیل ہے، یہ منافق ہے، یہ مسلمانوں کو کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں پہنچانا چاہتے، نہ جانی نہ مالی۔ أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ، یہ تمہارے اوپر بہت بخیل ہے۔ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، اور جب خوف کا وقت آتا ہے تو اے نبی آپ ان کو دیکھیں گے، یعنی ان منافقوں کو، يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ، کہ یہ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے اور ان کی آنکھیں گھوم رہی ہوں گی، کبھی ادھر کبھی ادھر، خوف کی وجہ سے گھبرا رہے ہوں گے کہ کسی طرح بھاگنے کا موقع ہو تو یہاں سے بھاگ جاؤ۔ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ، جب خوف کا وقت آتا ہے تو آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ آپ کو دیکھتے ہیں اور ان کی آنکھیں گھوم رہی ہوتی ہیں، کَالَّذِي يُخْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، جیسے وہ شخص جس پر موت کی غشی طاری ہو رہی ہو۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، لیکن جب خوف کا وقت چلا جاتا ہے، سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ، تو یہ تمہارے اوپر اپنی زبانیں چلاتے ہیں دھار دھار، ان کی زبانوں میں دھار ہے۔ قرآن نے عجیب یہ استعارہ استعمال کیا ہے، سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، کہ یہ تمہارے اوپر چلاتے ہیں ایسی زبانیں جو دھار دھار ہیں، حالانکہ دھار تو ہوتی ہے چھری میں یا تلوار میں، اشارہ ہے کہ ان کی زبانیں جو ہیں وہ تلوار سے زیادہ دھار والی ہیں۔ تو یہ سلق یسلقو کے معنی ہوتے ہیں چلانے کے، اور بعض علماء نے فرمایا سین علیحدہ ہے اور لقا یلقی یلقا علیحدہ ہے، تو اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ جب خوف کا وقت چلا جاتا ہے تو یہ جب تم سے ملاقات کرتے ہیں تو ان کی زبانیں بڑی دھاردار ہوتی ہیں۔ اشحتن علی الخیر، اور یہ خیر کے بڑے حریص ہیں، پیسے کے بڑے حریص ہیں۔ اشحتن، عجیب یہ شح جو ہے، یہ عجیب قرآن مجید کا لفظ ہے عربی کا، اس کے اندر دو چیزیں بیک وقت ہوتی ہیں۔ شحیح اس آدمی کو کہا جاتا ہے جو دوسرے کو کوئی خیر نہ پہنچانا چاہے اور دوسرے کی ہر چیز لینا چاہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر حریص اور بخیل دونوں جمع ہو جائے وہ شحیح ہوتا ہے۔ شح کہا جاتا ہے الحرص مع البخل، حرص بھی ہو بخل بھی ہو۔ قرآن نے عجیب یہاں طریقہ اختیار کیا کہ شروع میں کہا اشحتن علیکم، تو مقصد یہ تھا کہ یہ جو کافر ہے یہ تمہیں کوئی خیر پہنچانا نہیں چاہتے، آگے کا اشحتن علی الخیر، اور یہ مال کے اوپر بڑے حریص ہے، یعنی تم سے مال کھینچنا چاہتے ہیں کہ جو مال غنیمت ہے اس میں ہم شریک ہو جائیں۔ آگے قرآن کہتا ہے اولئک لم یؤمنوا فاحبط اللہ اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اندر سے ایمان نہیں لائے تو اللہ نے ان کے اعمال کو بیکار کر دیا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائے تو اللہ تعالی نے ان کے اعمال کو بیکار کر دیا، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ ان کے اعمال کو باطل کر دینا یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ آخری آیت کا ترجمہ ہے کہ یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، یہ کافر خیال کرتے ہیں کہ جتنے قبائل ہیں ابھی گئے نہیں پھر واپس آ جائیں گے، وہیں یاتی الاحزاب، قرآن کہتا ہے اگر یہ قبائل دوبارہ مدینے پر حملہ آور ہوئے اور آ گئے، یودو لو انہم بادون فی الاعراب، تو ان منافقوں کی خواہش ہوگی کہ اب مدینے سے نکل کر کہیں گاؤں دیہات میں چلے جائیں، یودون لو انہم بادون فی الاعراب، یہ خواہش کریں گے کہ ہم دیہاتیوں میں جا کر بادیا میں زندگی گزارے یعنی صحرا میں اور گاؤں میں گزارے، یسلون عن انبائکم، اور دور سے تمہاری خبریں معلوم کرے کہ مسلمانوں کا کیا حال ہے اور ناکام ہوئے کہ نہیں ہوئے، ولو کانوا فیکم، اور ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ اگر یہ تمہارے اندر ہی رہے یعنی مدینے میں رہے، ما قاتلوا الا قلیلا، تو یہ کافروں سے قتال نہیں کریں گے مگر بہت کم۔ اب یہ سارا منظر قرآن مجید نے غزوہ خندق کا بھی آپ کے سامنے ذکر کیا، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مومنین صادقین مخلصین کو کیسی پریشانی ہوئی، مگر انہوں نے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کسی بھی حال میں نہیں چھوڑا۔ دوسری طرف منافقین تھے، جب دیکھا کہ مسلمانوں پر سختی آ رہی ہے تو یہ منافق جو تھے آہستہ آہستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑتے رہے، اور ساتھ ساتھ ان کی زبانیں جو ہیں وہ دھاردار ہوتی رہیں اور اپنی زبانوں سے یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہے جتنا ان کے بس میں تھا۔ واللہ سبحانہ وتعالی اعلم، بس وقت نہیں، آج دعا پھر اپنی اپنی خود کر لیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔